الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في ملكه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. إلا كان القرآن المجيد كمتعلق شروع میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ غلامی جو نازل ہوا تو اس کی وجہ سے اس کو سن کر سب لوگ حیران رہ گئے اور بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی. یہ اس لحاظ سے قرآن مجید جو ہے فرقان کی حیثیت بھی رکھتا ہے, یعنی غلط اور صحیح کے درمیان میں فرق کر دیتا ہے کہ آدمی کو اس لیے کہ غلط صحیح میں جب الجھن ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تشابہ ہوتا ہے, کچھ مشابہات ہوتی ہے, مشابہات کی وجہ سے کچھ ملتی جلتی بعض جو بعض کے پہلو ملتے جلتے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی اس کو ہوتا ہے کہ یہ بات فلاں ہے یا فلاں ہے, فلاں بھی ہو سکتی ہے, فلاں بھی ہو سکتی ہے, فلاں بھی ہو سکتی ہے. لیکن قرآن مجید فرقان بن کر آیا کہ اس نے اس طرح بات کو کہا اور ایسی زبان میں ایسے اسلوب میں کہا کہ کھل کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ حق اور باطل کے درمیان پوری طرح واضح فرق بتا رہا ہے. اور اس کے لیے اس کا جو پس منظر ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا دنیا کا تو ہر چیز پہلے سے طے فرما دی, تو قرآن مجید کو نازل ہونا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ اللہ نے طے کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تدابیر اس کے انتظامات بھی فرما دیے تھے. یہ ایک تو بات یہ تھی کہ عرب امی ہوئے, یعنی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, پڑھنے لکھنے سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا. پڑھنے لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تعلیم جو ہے اس کے تین جز ہوتے ہیں, ایک یہ کہ پڑھنے والا, ایک دوسرا پڑھانے والا, تیسرے جو چیز پڑھائی جا رہی ہو. ان تین چیزوں کے ملنے سے تعلیم کا مقصد پورا ہوتا ہے. اور تعلیم کی پھر ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ انسان کو وہ شکل دینے میں کہ جو شکل آدمی دینا چاہتا ہے یا شکل اس کی بہتر ہو سکتی ہے, اس شکل دینے میں تعلیم کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تعلیم ڈھال دیتی ہے انسان کو اس شکل میں جس شکل میں ڈھالنا تالی والا ڈھالنا چاہتا ہے اس کی وہ تالی وہ علم سے ہے, یعنی اس کا تعلق معلومات سے ہے. علم کہتے ہیں معلومات کو. تو انسان کو جب وہ چیز معلوم ہوتی ہے تو اسے وہ فائدہ اٹھاتا ہے, اگر بچنے کی چیز سے بچتا ہے, اگر اختیار کرنے کی ہے تو کوئی اختیار کرتا ہے. جیسے ایک پیالے میں کوئی چیز آپ کو دی جائے جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے اور استعمال نہیں کیا ہے, تو لیجیے یا استعمال کیجیے تو آپ کہیں کیا چیز چلیے پیجیے پیجیے آپ پیجیے جی تو نہیں پہلے بتاؤ یہ ہے کیا. اور وہ اصرار کر رہا ہے آپ نہیں پی رہے ہیں. کیوں؟ لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ اس میں زہر ملا ہوا ہے, اس میں شکر ہے, اس میں یہ نمک کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, ہم پی لیں مالنے کا نقصان ہو. تو آپ اگر دینے والے کو اچھی طرح جانتے نہیں اس پر یقین نہیں کرتے تو آپ نہیں پیئیں گے. ہاں اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو یقین کرتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے اور یہ ہمارا مخلص ہے, یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا, تو اس کے کہنے سے آپ اس کو استعمال کر لیں گے ورنہ نہیں استعمال کریں گے. تو معلوم ہونا ہر کام کے لیے معلوم ہونا ضروری. معلوم ہونے کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم جو لباس پہنے ہوئے ہیں, جس طرح ہم رہتے ہیں, جس طرح ہم بات کرتے ہیں, یہ سب ہم نے معلوم ہونے پر اس کو اختیار کیا ہے. ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی معلومات شروع ہو جاتی ہیں. اس کو جو نظر آتا ہے اس سے وہ کم نظر کی حد تک اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے. یہ دیوار ہے, یہ ہے. اب دیوار کو ایک کھڑی ہوئی چیز سمجھے گا لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ سخت ہے, دوائی نہیں جا سکتی, اور اس میں یہ آہستہ آہستہ کوئی بات معلوم ہو جائے گی. تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ معلومات ہی پہ چل رہی ہے. معلومات جیسے جیسے ہم کو حاصل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. چیز مضر ہے تو نہیں اختیار کریں گے, چیز مفید ہے تو اختیار کریں گے, اور اسی طرح اگر پسند ہے تو اختیار کریں, ناپسند تو نہیں اختیار کریں گے, لیکن معلومات ہی پر ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امی رکھا, یعنی ان کو پڑھنے لکھنے کا پڑھائے جانے کا مسئلہ نہیں پیش آیا. تو ان کی جو صفات تھی, ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ فطری تھیں, یعنی جو ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے اور اپنے ماحول میں رہ کر جو سیکھا تھا, اپنے ماں باپ کو جس طرح کرتے دیکھا تھا, ان کی پسند دیکھا تھا تو اس پسند کرنے لگے, ناپسندی دیکھے ناپسند کرنے لگے. ان کی جو ان کا جو کچھ مزاج تھا, جو ان کی طبیعت بنی اور جو ان کی شکل بنی, وہ کسی کی سکھائی بھی نہیں تھی, بلکہ یا تو فطری تھی. فطری کیا ہے؟ یعنی ذہانت ہے اور حافظہ ہے اور یہ چیزیں جو ہے یہ فطری چیزیں, یہ اندر ماں کے میٹ پیٹ سے لے گیا ہے. لیکن اس کے بعد یہ دنیا سے فائدہ اٹھانا اور دنیا میں رہنے کا طریقہ, یہ اپنے ماحول سے سیکھے گا آدمی یا استاد اور تعلیم سے سیکھے گا. تعلیم سے اس کو بہتر اور وسیع معلومات دے دی جاتی ہیں تعلیم کے ذریعے سے. ہم جو معلومات اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں رہنے سے وہ بہت محدود ہوتی ہیں. اپنے گاؤں, اپنے محلے یا اپنے گھر کی معلومات ہماری ہوتی ہیں, لیکن تعلیم کے ذریعے سے آپ سینکڑوں سال پہلے کی معلومات آپ کو مل جائیں گی, سینکڑوں سال پہلے کی, اور طرح طرح کی قوموں کی, طرح طرح کے ماحولوں کی, اور طرح طرح کے معاملات کی آپ کو اسی میں حاصل ہو جائیں گے. تو آپ اپنی زندگی کو کتنا عمدہ بنا سکتے ہیں. آپ کے سامنے بڑے بڑے تجربات ہوں گے, بہت بہت ایجادات ہوں گی اور انکشافات ہوں گے, تو آپ تو آسانی سے وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ اختیار کر سکتے ہیں. یوں آپ نہیں حاصل کر سکتے تھے. یہاں بیٹھے ہوئے آپ کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ اگر اپنے محلے سے نہیں نکلے ہیں تو محلے کے باہر کی چیزوں سے آپ ناواقف ہوں گے, پھر محلے کی چیزوں سے واقف ہوں گے. تو آپ کی زندگی بالکل محدود ہوگی, ایسی کہ آپ دوسرے محلے میں جا کر بات نہیں کر سکتے, طریقہ نہیں کر سکتے. ابھی ایک شخص مثلاً دیہات میں رہتا ہے, معمولی کھیتوں میں دیکھتا ہے, اچانک کسی بڑے شہر میں چلا جاتا ہے, دیکھا موٹریں چل رہی ہیں اور اس طرح گھبرا جائے ہو, کیا ہے یہ بھاگی جا رہی ہے, یہ گاڑی ہے, یہ کیسی گاڑی ہے, کیسے جا رہی ہے. نہیں, تو معلومات ہی پر سارا ہمارا نظام چلتا ہے. تو اور تعلیم جو ہے یہ بہتر سے بہتر اور وسیع سے وسیع تر معلومات ہم کو مہیا کر دیتی. سینکڑوں سال کی ہزاروں سال کی معلومات اور تجربات لوگوں نے جس ہزاروں سال کے اندر جہاں جہاں جو چیزیں لوگوں کو معلوم ہوئی ہیں وہ سب ہم کو بھی معلوم ہو سکتی ہیں تعلیم کے ذریعے سے. اور تعلیم ہوتی ہے اس میں اثر صرف معلوماتی کا نہیں پڑتا بلکہ معلومات دینے والا یعنی استاد. استاد معلومات جو دیتا ہے تو اس حساب سے دیتا ہے جس حساب سے وہ اپنے طالب علم کو بنانا چاہتا ہے. وہ جیسا اس کے پیش نظر ہے اسی کے اعتبار سے معلومات دے گا. وہ ہر طرح کی معلومات نہیں دے گا, وہ معلومات دے گا یہ برسوں سینکڑوں سال کی معلومات میں سے وہ انتخاب کرے گا کہ جو اس کو بنانے کے لیے مفید ہے جیسا وہ بنانا چاہتا ہے. اس کو اگر وہ نیک بنانا چاہتا ہے تو نیکی کی معلومات اس کو دے گا, اس سے وہ سیکھے گا. اگر اس کو برا بنانا چاہتا ہے خراب بنانا چاہتا ہے تو وہی معلومات دے گا جس سے انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں, انسان کو خراب ہوتا ہے یا انسان کافر ہو جاتا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ اللہ نے عربوں کو امی بنایا تھا, اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا اور سب جانتے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ پہلے ہی سے اللہ نے طے کر دیا ہے. کوئی چیز بھی اتفاقی نہیں ہے, وقتی نہیں ہے. آج جو رہا ہے یہاں پر یہ درس جو ہو رہا ہے یہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اسی وقت طے کر دیا تھا کہ فلاں دن اور فلاں گھنٹے اور فلاں وقت درس ہوگا. ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے قرآن مجید میں کہ سب ہم نے پہلے سے طے کر دیا تھا. اس کے لیے اللہ نے کتاب کا استعمال فرمایا ہے. ہر چیز کتاب میں موجود ہے, ہر چیز کتاب میں موجود ہے. یعنی جو معلومات جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے اس کی معلومات پہلے سے اللہ نے طے کر دی. وہ خود بخود کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے, جو چیز ہو رہی ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے ذرائع سے. لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ کو انسان کا امتحان لینا ہے کہ تم ہم کو چاہتے ہو یا کسی اور چیز کو چاہتے ہو. کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ ہمارے سامنے حالات اس طرح آئے کہ معلوم ہو کہ معلومات سے ہو رہا ہے, وہ اس سے ذرائع سے ہو رہا ہے, ہم نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, کوئی سمجھے حالات کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اخفا کرتا ہے کہ تمہیں شبہ ہو تم نے کیا ہے, لیکن حقیقت ہم نے کیا ہے. تو اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے تو ہم تم کو معقول انسان سمجھتے ہیں, نہیں تو پھر ہم اگر تم سمجھتے ہو کہ دوسروں نے کیا ہے, ذرائع نے کیا ہے اور تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے, تو پھر ہم تم کو پھر اس کا اچھا بدلہ نہیں دیں گے. تو ہر چیز اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس میں دکھائی نہیں دیتا. اللہ کا ہاتھ ہے, اور آج چمچے دکھا رہے ہیں, اگر ہاتھ نہ دکھائی دے تو آدمی سمجھے گا کہ چمچا کھلا رہا ہے آپ کو, چمچا کھلا رہا ہے. آج دیکھ رہے ہیں چمچے کوئی پکڑے بھی نہیں ہے, چمچا خود چل رہا ہے, تو آپ سمجھیں گے یہ چمچا کھلا رہا ہے, حالانکہ چمچا بالکل نہیں کھلا رہا, وہ چمچے کی ستائش ہی نہیں. یہ اشیاء جو ہیں ان سب کو اللہ نے انسان کے اختیار میں کر دیا ہے. آپ ڈنڈا چلائیے تو آپ چوٹ لگے گی کسی کے, اب آدمی مارنے والا دکھائی دے اور ڈنڈا دکھائی دے تو آدمی سمجھے کہ ڈنڈے نے مارا ہے اس کو. تو یہ اللہ نے اخفا کیا ہے تاکہ ہمارے ایمان کا امتحان لے سکے, کہ جب تم سے کہا جا رہا ہے اور سچے آدمی نے کہا ہے اور ہماری طرف نسبت کر کے کہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے, پھر ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے. تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے تم اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے, تم اللہ کی باتیں نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا, اگر تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, تو یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالی نے اس کا اخفا کیا ہے, ورنہ ہر چیز اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہے. اور اس نے اللہ تعالی جو کرا ہے وہ یوں ہی نہیں تفریحاً نہیں ہے, بلکہ ہر چیز میں حکمت ہے, ہر چیز حکمت سے ہو رہی ہے, اس کا فائدہ ہے نقصان ہے اللہ نے اسی حساب سے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ امی قوم ہوئی تو اس کو دوسرے نہ اساتذہ ملے کہ جو اس کو خاص طریقے سے بنائے, نہ اس کا نصاب تھا, معلومات تھیں کہ جو اس کو خاص قسم کی قوم بنائے, ان کے اخلاق خاص ہوں, جیسے یونان کے لوگ تھے, روم کے لوگ تھے, بڑے تمدن والے تھے, بہت علم والے تھے, ان کے علم سے, ان کے تمدن سے ان کی شخصیتیں بنی تھیں, اور وہ کافر بنے تھے, سب مشرک بنے تھے. اور یہاں شرک کے خلاف آیا ہے یہ دین, شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے. تو اب اس کو توحید پر لانے کے لیے, توحید کے لائق بنانے کے لیے اس کو اچھے ایسے استادوں کی ضرورت تھی کہ جو اس کو شرک کے خلاف اس کو اس کا ذہن بنائے اور توحید والا ذہن بنائے, اللہ کے فرمانبرداری والا ذہن بنائے. ایسے استاد چاہیے. پہلے استاد تو موجود نہیں تھے, کیا یونان سے بلائے جاتے یا روم سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استاد بھی طے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیدا ہوئے اور آپ بھی معلومات وہی رہیں جو فطری معلومات وہیں کی تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی تدابیر بھی کر دی مزید کہ اور بہتر بن جائے. چنانچہ سب لوگ تعریف کرتے تھے, کہتے تھے کہ صادق امین ہے, یعنی ساری بہتر سے بہتر خوبیاں جو ایک انسان میں ہو سکتی ہیں وہ آپ میں تھیں. اس طرح سے اسی ماحول سے بنی تھی. تو آپ تو نسبی طور پر لائے تھے اپنے باپ دادا کے راستے سے, اور باقی وہیں جو کچھ دیکھا آپ نے, سادہ سادہ چیزیں دیکھیں, فطری چیزیں دیکھیں. اس کے بعد جب آپ اس عمر کو پہنچ گئے جو 40 سال کی عمر پکی عمر ہوتی ہے, تب اللہ تعالیٰ نے استاد مقرر کر دیا. استاد کیا تھا؟ قرآن مجید اور وحی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور باتیں جو اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا. تو اب آپ کے لیے استاد مقرر ہوا, گویا اب آپ تعلیم ہونے لگی. اب تک کی جو معلومات اور آپ کی جو خوبیاں تھیں وہ اپنے اس سادہ اور سچے ماحول کے اندر بنی تھیں, یعنی سیدھا سیدھا ماحول جو تھا, انسانی ماحول اسے بنی تھی. اب جو اس آگے کی معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل کرنا شروع ہوئی. اور معلومات دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ ہے جو ہم اپنے تجربے سے, اپنے مشاہدے سے, غور و فکر سے, اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں. یہ ساری رہنے سہنے کی جو معلومات ہیں, یہ تعمیرات ہیں, یہ کھیتی باڑی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک تو معلومات وہ ہیں جو ہم خود غور و فکر سے اور تجربے سے اور اس سے معلوم کرتے ہیں, اس سے ہماری زندگی چل رہی ہے ساری زندگی. ایک وہ معلومات ہیں جو ہمارے تجربے اور ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی, نہ ہم دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ ہم چھوتے ہیں. وہ معلومات ہم کو ظاہر ہے کہ بتانے والا بتائے گا. جیسے دوسرے ملک کی معلومات ہیں تو ہم خود تو نہیں حاصل کر سکتے, کوئی ہمیں بتائے گا تو ہمیں معلوم ہوں گی, اور اس کے سچے ہونے پر ہم اس کو قبول کریں گے کہ کہنے والا کا سچا ہے. جو کہیں گے اس نے کہا, ان کا آج سے 200 سال پہلے کوئی ہوائی جہاز کو کہتا کہ ہوائی جہاز اڑے گا اور ایسا ہوگا, کوئی مانتا؟ کوئی نہ مانتا. کیسے بات کرتے ہو تم, کیسے اڑ سکتا ہے جہاز؟ ناقل میں آتی بات نہ سمجھ میں آتی ہے, کیسے اڑے گا, کون اڑائے گا, کیا بچتے ہو تم؟ تو اس طرح کسی کو بجلی جب نہیں تھی تو بجلی کے متعلق کہا جاتا کہ بجلی سے یہ ہوگا, مانتا کوئی نہ مانتا. تو بتانے سے معلوم ہوتا ہے, لیکن بتانے والا سچا ہے اگر قابل اعتبار ہے تب اس کی معلومات ہم قبول کریں گے, ورنہ ہم کہیں گے ہمارے عقل میں تو آتی نہیں. تو وہ معلومات جو انسان کے خود اختیار سے نہیں ہیں وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں, جو جس سے ہمارا دین بنا ہے. ہمارا دین بنا ہے, دین کیا ہے؟ اللہ پر یقین, اللہ کے فرشتوں پر یقین, اللہ کی کتابوں پر یقین, اللہ کے رسولوں پر یقین, اور تقدیر پر یقین, اور آخرت پر یقین. الحمد للہ وہ ملائکت ہی, وہ کتب ہی, وہ رسول ہی, وہ القدر خیر ہی, وہ شر ہی, وہ البعث بعد الموت. یہ معلومات اللہ ہے. اللہ کیسا ہے, کہاں ہے, کیسے ہے, یہ معلومات ہم کو خود اپنے تجربے سے نہیں حاضر ہو سکتی. صرف ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پورے نظام کو چلانے والا کوئی ہوگا, بس کون ہے, کیسا ہے, یہ ہم نہیں جان سکتے. اور یہ بھی تصور سے بات معلوم ہوگی. اور یہ کہ اللہ نے کتابیں اتاری, یعنی قرآن مجید, توریت اور انجیل, یہ اللہ کی کتابیں ہیں, اللہ کا کلام ہے. یہ اس پر یقین کرنا, رسولوں پر یقین کرنا کہ یہ رسول جو ہیں یہ عام انسان نہیں ہیں, یہ انسانوں میں سے اللہ نے جن کو انتخاب کیا اپنا پیغام بھیجنے کے لیے, وہی کے لیے یہ اللہ کے رسول ہیں. رسولوں کو ماننا, رسول کسے کہتے ہیں, رسول کی کیا خصوصیت ہے, رسول کیا کر سکتا ہے, اور رسول سے ہم کو کیا فائدہ ہے. تو رسول بھی ہم مانیں گے تبھی تو ہم یہ ہمیں دین ملے گا. یعنی بتانے والا جو ہے وہ کون ہے, اگر عام انسان ہے تو ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے, اور نہیں اگر معتبر ہے تو کیوں, کیسے معتبر ہے. تو اس پر یقین کرنا ہے کہ اللہ کا پیغام رسول پر آتا ہے اور رسول اللہ کا پیغام سناتا ہے, اپنی طرف سے نہیں کہتا, اور رسول بالکل سچا ہے, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے کبھی اس نے کوئی مکر و فریب نہیں کیا کہ اس کہا جائے کہ اس کی بات پر یقین نہ کرو. یا اور اسی طرح فرشتوں پر یقین کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے بھی ہیں جو سارا اللہ کے حکم کے مطابق اس کے مرضی میں کام کرتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم خود معلوم نہیں کر سکتے. اس طرح تقدیر ہے اور آخرت ہے, آخرت و یقین کہ دوسری زندگی ملے گی اور اس میں حساب کتاب ہوگا, اور یہ ایسی بنیادی چیز ہے, اگر یہ اس پر یقین نہیں ہے تو آدمی کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. آخرت جو ہے, آخرت اور یقین, یہی انسان کو صحیح راستے پہ لگاتی ہے. ہمیں یہ معلوم, جب یہ معلوم ہوا کہ آگ سے ہاتھ جل سکتا ہے, اگر ہم انگارہ لیں گے تو ہاتھ جل جائے گا, جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انگارے سے ہاتھ جل جائے گا ہم انگارہ لے لیں گے, سمجھ کے چمک کوئی عمدہ چیز ہے شاید, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آگ سے ہمارا ہاتھ جل جائے گا تو انگارے کے قریب ہاتھ نہیں لے جائیں گے, اور کوئی اگر کوشش کرے گا ہمارے ہاتھ کو لے جانے کی تو ہم ہاتھ زبردستی ہٹا لیں گے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے, انگارہ جلا دے گا. آخرت اگر یقین ہے تو پھر آدمی گناہ نہیں کر سکتا, جیسا یقین ہوگا اسی حساب سے ہوگا. اگر پورا یقین ہے تو آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو آگ نظر آ رہی ہے, اس کو آگ نظر آ رہی ہے, وہ آگ کے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس طرح کی آگ ہوگی, اور ایسی عظیم آگ ہوگی, اتنی شدید آگ ہوگی اور اتنی سخت آگ ہوگی, قرآن مجید سے بیان کیا گیا. اس پر یقین اگر آدمی کو ہے تو کیسے گناہ کر سکتا ہے, بالکل نہیں کر سکتا. ہاں اگر یقین کمزور ہے تو اسی حساب سے اس کا عمل کمزور ہوگا, جسے ہوتا ہے ہاں اللہ معاف کر دے گا. کیوں کہتا ہے آدمی اسے, اس کو کوئی طرح راسخ نہیں ہے آخرت کا یقین. تو ایک معلومات وہ ہے جو ہم کو ہم خود نہیں حاصل کر سکتے تھے, ہمارے دوسرے انسان بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے. وہ معلومات ہم کو غیب کی معلومات کہلاتی ہیں, اسے غیب کہتے ہیں. وہ ہم کو نبیوں کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں, اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں. تو اللہ کے نبی پر, اللہ کی کتاب پر یقین ہوگا, ابھی تو ان معلومات کو صحیح طور پر متاثر ہوں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. تو پہلی بات تو ایمان کی, ان چیزوں پر ایمان لانا. تو قرآن مجید نے معلومات پیش کی ہیں, اور قرآن مجید کا جو طرز ہے وہ ایک جب اب امی ہوئے تو اب ان کو جو بتایا گیا وہ ان کو بتانے والا کون ہے, یہ دین جو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اس سے ان کو وہ ساری معلومات حاصل ہوئی جو ان کو نہیں تھی, اور دوسری معلومات جو اس کے برخلاف تھی وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی. انہوں نے یونانیوں سے یا رومیوں سے یا ایرانیوں سے کہیں سے کوئی علم نہیں حاصل کیا تھا, ان کا علم کچھ نہیں تھا, وہی جو دیکھتے تھے جو دیکھا تھا انہوں نے جو بتا تھا وہی علم ان کا تھا, معلومات ان کی انہیں تھی. تو وہ معلومات ان کو نہیں ملی تھی کہ جو ان کو ان کی طبیعت کو خراب کر دیں, ان کو ایسا کر دیں کہ جو بھٹک جائیں بالکل. اب یہ قرآن جو نازل ہوا تو عربوں کے لیے مفید ترین جو معلومات ہو سکتی تھیں انسانوں کے لیے آخرت میں کامیابی کے طور پر, تو وہ اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کے سنایا. تو دوسری بات عربوں کی یہ تھی کہ عرب چونکہ تعلیم تو نہیں حاصل کی تھی, علم نہیں حاصل کیا تھا, لیکن بولنے کا ان کو سلیقہ تھا اور بولنے میں ان کو جو مزہ آتا تھا اس کی وجہ سے وہ کلام کی طرف انسانی کلام کی طرف اپنے عربی کلام کی طرف بہت متوجہ ہو گئے تھے اور بہت اس سے شوق رکھتے تھے. آدمی کسی چیز سے جو شوق رکھتا ہے تو اس میں وہ ماہر ہو جاتا ہے, کسی چیز کو بہت استعمال کرے غور کرے اس کو تو اسے ماہر ہو جائے گا. تو وہ کلام کے سلسلے میں, بولنے کے سلسلے میں, بات کو ادا کرنے کے سلسلے میں بڑے ماہر ہو گئے تھے. سب تو رائے ہو نہیں سکتے تھے, اس میں کمی بیشی تھی, لیکن جو اچھا کلام پیش کرتا تھا اس سے بہت متاثر ہوتے تھے, اور وہ پیش کرنے والا بھی اس کو بہتر طریقے سے پیش کرتا تھا. تو یہ ان کا سلسلہ چلتا رہا تھا تاکہ کلام کے معاملے میں, اچھا کلام پیش کرنے کے معاملے میں وہ سب سے بڑھ گئے تھے دوسری قوموں سے بھی اپنی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا. معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسان نہ کر سکے, معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان نہ کر سکے. انسان دیکھتے ہی کہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے کلام کے اعتبار سے معجزہ بنا دیا, یعنی انہی کے کلام کو اللہ نے اس انداز پیش کیا کہ وہ حیران رہ گئے. یعنی بہتر سے بہتر کلام ہم نے سنا ہے لیکن ایسا کلام تو نہیں دے گا کوئی کر سکتا. تو سنتے ہی متاثر ہو جاتے تھے, لیکن اللہ کا کلام ہے, اس کی جو خصوصیات ہیں, اس میں جو طاقت ہے, اس میں جو تاثیر ہے, وہ کسی اور کلام ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے کہ انسان کتنا کس چیز سے متاثر ہوتا ہے, بات کو کس طرح کہا جائے تو کس طرح متاثر ہوگا. حضرت کی تفصیل ہے, بات کرنے کا انداز آپ ایسا اختیار کیجیے سنتا ہی آدمی متاثر ہو جائے. آپ خوشی کی خبر سنا رہے ہیں تو ایسے انداز سے آپ سنائیں کہ وہ سننے والا اچھل پڑے گا, واہ کیا عمدہ بات. اور غم کی بات آپ سنائیں تو اس طرح سنائیں کہ فوراً آدمی رونے لگے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کلام کی تاثیر سے ہوتا ہے, کلام سے نہیں ہوتا. سیدھے سیدھے آپ بات کہہ دیں تو اس کا وہ اثر سیدھا سیدھا اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی نفسیات کو, اس کی صلاحیت کو, اس کے لوگ ہر چیز کو سمجھایا جانتا ہے, دن بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات کہی ہے کہ ہم تو چونکہ عربی زبان کے ہم لوگ آدمی نہیں ہیں اور اس زمانے میں نہیں رہے ہیں. اس زمانے میں لوگ کلام سے کتنا متاثر ہوتے تھے اور کس طرح متاثر ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ایسا بنا دیا کہ معجزہ بن گئے. وہ تو سنتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. لیکن ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کلام کتنا مؤثر ہے؟ ہم ہر وقت ہم اسی سے دلچسپی لیتے ہیں, اسی سے مزہ لیتے ہیں, اسی کا اثر لیتے ہیں. تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کلام میں کتنا اثر ہوتا ہے؟ جو تو عجیب کلام ہے, اس کا اثر تو ایسا ہے کہ انسان کے بس کا نہیں ہے. یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا. تو جو چیز یہ معلوم ہو کہ انسان کے بس کی نہیں ہے وہ معجزہ ہے. اور جو معجزے اللہ نے اتارے مختلف انبیاء پر, تو ان کے زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ بہت ترقی یافتہ تھی اس میں معجزہ اللہ تعالیٰ نے اتارا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ اللہ ہی کی چیز ہو سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امراض علاج کے سلسلے میں بہت بہت ترقی ہو گئی تھی, بہت ہر طرح کے امراض کے علاج نکل آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ کیا دیا, ہاتھ پھیرا اور آدمی اچھا ہو گیا, پتلا بنایا اور پھونکا, اس میں روح پیدا ہو گئی, وہ پرندہ بن گیا, اڑنے لگا. تو فلاں کے گھر میں کیا پکا ہے بتا دیا. اب اس کے سامنے آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا کہ یہ انسان کی بات نہیں ہو سکتی, انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو کیا ہوا؟ یہ انسان نہیں کر سکتا تو کس نے کیا جو انسان سے اوپر ہے؟ تو مانو پھر, اللہ کو مانو, خدا کو مانو. اس کا خدا کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اب ضد میں ماننے, ضد میں تم انکار کر رہے ہو, مانتے ہو لیکن ضد میں انکار کر رہے ہو. یہ قرآن میں آیا ہے کہ آپ کو یہ اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اپنی اولاد کے معاملے میں شبہ کر سکتے ہیں کہ اولاد ہماری ہے یا کسی اور کی ہے, لیکن آپ کے متعلق شبہ نہیں کر سکتے کہ آپ نبی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے جو چیز سامنے آ رہی تھی وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انسان کی بس کی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو سنتے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن مجید سنتے ہی مسلمان ہو گئے. چند آیتیں سنی, یہ کلام انسان کا نہیں ہوتا, بس تو یہ خدا کا ہے اور لانے والا ظاہر ہے خدا کا برگزیدہ بندہ ہے. یہ بھی تو خدا نے تو ہم کو نہیں براہ راست بتایا. تو جب خدا, جب اس کلام کو خدا کا کلام مان لیا جائے گا تو جو کلام کو لایا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو یہ تو اس طرح تو قرآن مجید کیا ہوا؟ فرقان ہو گیا, حق و باطل میں فرق کرنے والا, کہ سنتے ہی آدمی سمجھ جائے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. قرآن مجید جس کو باطل کہہ رہا ہے وہ باطل, اور جس کو حق کہہ رہا ہے وہ حق. تو حق و باطل میں یہ شبہ ہو جاتا ہے آدمی کو, کہیں ایسا تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں, اس کی گنجائش قرآن مجید میں نہیں. اور کم سے کم وہ لوگ کے جو جن کے زمانے میں قرآن اترا ہے ان کے ذہنوں کے اس میں پورا لحاظ ہے. تو لگا آتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ قرآن مجید نازل کیا. وہ قرآن مجید دو فرق کرتا ہے, اور تھوڑا سنایا کہ اس کی جو صفت ہے وہ بتا دیا کہ پھر اللہ کی ذات یہ ہے, لہو ملک السماوات والارض, کہ آسمانوں کی زمین کی بادشاہت سب اسی کی ہے, اور اس نے وہ کوئی اس نے کسی کو لڑکا نہیں بنایا اپنا اولاد نہیں, نہ اس کی نہ وہ پیدا ہوا, اور کوئی نہ شریک ہے اس کے اس مالک ہونے میں, اور ہر چیز کو اس نے پیدا بھی کیا اور اس کو اس کا حصہ اس کی حیثیت بھی مقدر کی, قدر و تقدیرہ اس کو مقدر بھی بنایا, اس کی حیثیت بھی طے کی. جو چیز بنائی اس کی خصوصیات اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی طے کر دی کہ اس میں یہ خوبی ہوگی یا یہ خصوصیات ہوگی. تو لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اب تک اس چکر میں پڑے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ مؤثر ہے, فلاں چیز مؤثر ہے, اس سے مانگو تو مل جائے گا, اس سے مانگو تو مل جائے گا, اس سے کہو تو تکلیف دور ہو جائے گی. یعنی جو چیزیں انسان سے اوپر کی ہیں وہ بھی بعض چیزوں کو ماننے لگے. یعنی بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ یہ سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ہم کو فائدہ پہنچا دیں گے. تو حالانکہ وہ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو قرآن عید میں سورہ حج میں آئے تھے کہ لوگوں تم جن کو پکار رہے ہو, جن سے تم اپنا مانگ کر رہے ہو اپنے فائدے کی, یہ تو خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑا نہیں سکتے, تو ان سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو شرک کیا ہے؟ ایک وہم ہے, یہ چیز ہم کو فائدہ دے دے گی, وہ چیز ہم کو فائدہ دے گی, اور ایک وہم ہے, حقیقت تو ہے نہیں. یہ پتھر کہاں آدمی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ درخت ہمیں وہ فائدہ کہاں پہنچا سکتا ہے جو انسان سے اوپر کا فائدہ ہے؟ ایک تو وہ فائدہ ہے جو انسان اس کی صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے, وہ اپنے تجربے سے اپنی معلومات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز ہم استعمال کریں تو اس سے یہ فائدہ ہے, فلاں چیز ہمیں یہ مل جائے گا, بھوک لگی ہے تو کھانا اپنے پیٹ کو پہنچائیں تو ہمیں بھوک ملے گی. تو ایک تو وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اختیار میں رکھا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو انسان کے بس کے نہیں ہے, اللہ اوپر سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ویسے معلوم ہوا کہ یہ مرض وہ ہے جس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا ہے, آج تک کہیں علاج نکلے ہی نہیں. دنیا ساری ترقیوں کے باوجود اس کا کوئی علاج نہیں. اس کو سن کر آدمی بس مایوس ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب پھر وہ ایسی طاقت سے مدد چاہتا ہے کہ جو اس کے باوجود اس کا کوئی علاج نہیں نکلا ہے, علاج نکال دے, اس کو فائدہ پہنچا دے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, قبروں میں جا رہے ہیں, بزرگوں میں جا رہے ہیں اور پتھروں کے پاس جا رہے ہیں, تو وہ ہوتا ہے نا یہ چیز کہاں آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. جب آپ کوئی دوا نہیں ہے آپ کے پاس ہے, اس کی دوا نہیں نکلی تو یہ کیا کر لے گا, پتھر کیا کر لے گا آپ کو, کیسے آپ کو فائدہ پہنچا دے گا. تو وہ چیز جو خدا کی ہے, جو انسان سے اوپر کی طاقت کی ہے, اس کو اس کی طرف انسان کو ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی تکلیف کیسے دور کر سکتے ہیں, تو وہ طاقت ہم کو مل جائے کہ جو ہماری اس تکلیف کو دور کر سکتی ہو. انسان دور نہیں کر سکتا, انسان کے بس سے باہر کی جو چیز ہے وہی آدمی اس کے لیے خدا کو اختیار کرتا ہے اور خدا کا عقیدہ ہوتا ہے. اور شرک میں کیا ہے, یہ عام دنیا کی چیزیں جو ہیں ان کو ہم ان سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود بنا لیے ہیں کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون خود پیدا کیے جاتے ہیں, ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس لیے وجود ہے ان کا, لیکن وہ کسی کو وجود نہیں دے سکتے, کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے. ولا یملکون لانفسهم نفعا ولا نفعا, اور اپنے لیے کسی نقصان یا نفع کا کہ ان میں ملکہ نہیں ہے, اپنے کو کوئی فائدہ پہنچا دے وہ کہ جو ہم انسان نہیں اٹھا سکتے پہنچا سکتے, اور یا نقصان تو نہیں پہنچا سکتے. ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا, نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں, نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں, نہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ان کے بس کی نہیں ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر کر دے گا ایسا, درخت کر دے گا ایسا, بڑا چیز کر دے گا ایسا, یہ شرک اختیار کرتے. شرک کہتے ہیں شریک کرنا, یعنی اللہ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. یعنی اللہ کی وہ صفات کہ جو انسانوں کے بس کی نہیں ہے, اس میں کسی کو سمجھنا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اس شکایت کو دور کر سکتا ہے, یہ شرک. وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء وعانه عليه قوم اخرون وقد جاءوا ظلما وزورا, اور یہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ہم سب تو کر نہیں سکتے, یہ نبی جو کہہ رہے ہیں, یہ شخص جو یہ باتیں کہہ رہا ہے, یہ کلام جو ہے یہ کہیں سے لایا ہے, یہ تو یہ کلام ایسا بنا نہیں سکتا, تو یہ ادھر سے مانگتا ہے دوسرے ملکوں سے جہاں ایسی صلاحیتیں ہوں گی وہاں سے لے آیا ہوگا. مثلا یہودیوں سے توریت, یہودیوں کے توریت سے کچھ چیزیں لے لی ہوں گی, کچھ ایران کی چیزوں سے لے لی ہوں گی, اور بلکہ یہ کہنے لگے کہ ایک شخص وہاں پایا جاتا ہے نجد کے علاقے میں جو اس طرح کے کلام بیان کرتا ہے, تو اسی کے قصے کہانی بیان کرتا ہے, وہاں سے لے آئے ہوں گے یہ باتوں کو. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی ہیں, محض ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. فرمایا کہ یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں, یعنی جو بالکل واضح حقیقت ہے جس کو خود سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بس کا نہیں ہے, انسانوں کے بس کا نہیں ہے, پھر بھی یہ اس کا انتصاب کر رہے ہیں دوسری چیزوں سے, تو یہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں, جد میں کر رہے ہیں. جیسے آدمی ایک حقیقت کو مان رہا ہے کہ یہ بات ایسی ہے, لیکن اس لیے زبان سے نہیں مان رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ نہیں جانتے تھے, ہماری جہالت کا اس میں اظہار ہوگا, تو آدمی بعض وقت غلط بات کا ہو جاتا ہے, اندر سے سمجھ رہا ہے کہ غلط ہے لیکن اڑا ہوا ہے کہ نہیں ہم اس کو مانیں گے. کیوں؟ مسئلہ اس کی ہوتی ہے کہ اس سے ہماری عزت تاکہ محفوظ رہے. تو فرمایا کہ ایسی یہ نسبت کرتے ہیں دوسری طرف, اور فرمایا کہ وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء وعانوا عليه قوم اخرون وقد جاءوا ظلما وزورا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور انہوں نے جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ جھوٹ و فریب ہے, اور انہوں نے گڑھ لیا ہے اور ان کی مدد کی ہے دوسرے لوگوں نے, ظاہر ہے کہ یہ ان کے بس کا تھا نہیں, معلومات تو انہوں نے گڑھ لی ہیں اپنی طرف, جو باتیں کہہ رہے ہیں گڑھی ہوئی ہیں, انہیں کی فرضی باتیں ہیں, और जो जबान है और जिस तरह कहा है ये मदद ली है बाहर के लोगों से, दूसरे लोगों से मदद लेकर ऐसा कलाम बनाया है। मगर जाऊँ जिनको हजूरा तो फरमाया के ये ऐसी बात कह रहे हैं कि वो हंसी ज्यादती की है और झूठ है। वो कालू और ये मजीद कहने लगे कालू असातिरुल्अव्वलीन फ़ज़ीरा, क्या ये इतने झूठ ये किस्से हैं पहले के लोगों के, किस्से कहानियां हैं ये पहले लोगों की, और इन्होंने कहीं से हासिल कर लिया, जमा कर लिया है और वहां से लिखा लाए हैं। तो यह चुमला अले बकरत वजीरा और ये इनको सुनाई जाती है रोज सुबह और शाम, यानी ये आयतें जो है कुरान मजीद की ये कहानियां हैं और कहानियों को दूसरे लोगों ने इनको सुनाते हैं, जैसे जादू में होता है, शहर में होता है कि शयातीन के जरिए से, और लोगों का अकीदा भी था कि शैतान जो है वो उससे हमें बड़ी मदद मिलती है, शैतान हमारा बहुत काम कर देता है, जो चीज हम नहीं कर सकते शैतान कर देता है, और हर शख्स के साथ एक शैतान है जो उसकी मदद करता रहता है, और आदमी के लिए बड़े नफे की बात है कोई शैतान के साथ लगा रहे, शैतान के मुतालिक तो अच्छी राय रखते थे, यानी कि इनको बता देता है कोई, यानी कोई जादूगर या कोई शैतान इनको इनकी मदद करता है, और ये कहानियां इन्होंने गढ़ ली हैं और ये सुना रहे हैं। बताया ये सुबह शाम इनको सुनाई जाती है, कह दीजिए इनसे कि ये अपनी राय को सही कर लें, ये इसको नाजिल किया है उस जात ने कि जो छिपी हुई चीज को भी आसमानों में और जमीन में जो चीजें छिपी हुई हैं उन सबको जानता है। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म है, इंसानों और जमीन के अंदर जो कुछ उसका इल्म है, तो वो ये बातें बता रहा है, तो जाहिर है कितनी कीमती और कितनी अहम बातें होंगी, वो जो हर चीज से वाकिफ है, छोटी चीज बड़ी चीज जमीन आसमान अंदर जो कुछ सबसे वाकिफ है, उसके अंदर के भेद वाकिफ है, वो ये बातें बता रहा है, तो समझो कितनी ये बातें कितनी सही और कितनी अच्छी होंगी। और फरमाया इन्नहु काना गफूरन रहीमा, और अल्लाह ताला की ज़ात मग़फ़िरत करने वाली है और रहम करने वाली है, यानी इस कदर धांधली तुम कर रहे हो कि तुम्हारा दिल अंदर से कह रहा है कि बातें सही हैं और फिर भी तुम कहे जा रहे हो कि बातें गलत हैं, बातें झूठी हैं, और इसके बाद अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आएगा, अल्लाह ताला इस पर तुम्हें तबाह कर सकता है, तुम्हारी सारी नेमतें छीन सकता है, लेकिन इसकी ज़ात बड़ी मग़फ़िरत वाली है, बहुत रहम वाली है, कि इतनी बड़ी तुम अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इतना तमस्खुर कर रहे हो और मजाक बना रहे हो, इसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन ये अल्लाह की अजमत है कि इसके बाद भी वो माफ़ कर देता है तो बहुत सी बातों को, और बहुत रहम करने वाला है। और वरना अल्लाह ताला इस दुनिया को तोड़ सकता है, मिटा सकता है, कि ऐसे खराब लोग हैं इनको मिटा दो, तो नहीं ऐसा अल्लाह नहीं कर रहा है, इसलिए कि उसकी ज़ात बड़ी मफ़रत वाली है और बहुत रहम वाली है।